اور پھر اس کی اہمیت و فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک نمونہ بھی بیان کیا گیا تھا، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. نہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں، بلکہ تسبیح فاطمی، کہ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے، جو نہایت ہی آسان ہے اور بہت ہی اس کا ثواب ہے، جو میں گزشتہ اتوار بیان کر چکا ہوں. بس اب معمول بنا لینا چاہیے. آج بھی میں کچھ آسان سا ذکر انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث اس کی تاکید سے، اس کی فضیلت سے، اس کے اجر و ثواب سے بھرے ہوئے ہیں، اور آسان بھی اس قدر ہے کہ اس سے زیادہ شاید کوئی اور کام آسان ہو، اور یہ دنیا کی زندگی ہمیں اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تابعداری کر کے، فرما برداری کر کے، ذکر اللہ کر کے زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کو بنائیں، سنواریں. آج کریں گے کل انشاءاللہ کام آئے گا. اور یہ بھی میں نے غالباً عرض کیا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے گئے تو اس رات میں آپ نے جنت کی بھی سیر فرمائی اور دوزخ کی بھی سیر فرمائی، یعنی جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، اور اللہ جل شانہ سے ہم کلام بھی ہوئے. 50 نمازیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پہ فرض کی، جو آخر میں 5 رہ گئیں. اس سفر میں جنت کے اندر آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ فرشتے جنت کے اندر جو محل ہیں، جو جنتیوں کے واسطے ہیں، وہ تعمیر کر رہے ہیں اور دیوار چن رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں. تو آپ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو دیواریں بنا رہے تھے جنت کے محلات میں، وہ اس طرح بنا رہے تھے کہ ایک اینٹ سونے کی لگاتے تھے، ایک اینٹ چاندی کی لگاتے تھے. سونے چاندی کی اینٹوں سے جنت کے اندر محل کی دیواریں بنا رہے تھے، مشک و عنبر کا مسالہ لگا رہے تھے تاکہ وہ آپس میں جڑ جائیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کس طرح سے سونے چاندی کی دیواروں اینٹوں سے دیواریں بنا رہے ہیں. مسالہ بھی کیسا خوشبودار لگا رہے ہیں، تو ان محلات میں کیسی خوشبو ہوگی. فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے انہوں نے کام چھوڑ دیا، بیٹھ گئے. میرے دیکھتے دیکھتے ایک دم انہوں نے کام بند کر دیا، بیٹھ گئے. مجھے اس پر بھی تعجب ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ابھی جو تم کام کر رہے تھے، ابھی ایسے اتنی جلدی کام کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہم مزدوری پہ کام کرتے ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں ہم اجرت لے کر کرتے ہیں، جب ہمیں اجرت ملتی ہے تو ہم کام کرتے ہیں، اجرت نہیں ملتی تو کام بھی نہیں کرتے. ہم تو مزدور ہیں، اجرت ملے گی تو کام کریں گے، نہیں ملے گی تو کیوں کام کریں گے؟ آپ نے ان سے پوچھ لیا تمہاری اجرت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ذکر اللہ، اللہ تعالی کا ذکر ہماری اجرت ہے اور مزدوری ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس شخص کا یہ جنت کے اندر محل ہے جو ہم بنا رہے ہیں وہ دنیا کے اندر ہے اس وقت، دنیا میں ابھی وہ زندہ ہے، اس کا انتقال نہیں ہوا. جب دنیا میں وہ اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے تو ہم یہاں کام شروع کر دیتے ہیں. جب تک وہ ذکر کرتا رہتا ہے ہم چنائی کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ اپنی زبان ذکر اللہ سے بند کر لیتا ہے ہم کام بند کر دیتے ہیں. دیکھو یہ ہے، یہ ہے دنیا اور آخرت، یہ ہے دیکھو کہ یہاں آدمی نیک کام کرتا ہے جنت اس کی آباد ہونی شروع ہو جاتی ہے، نیک کام بند کر دیتا ہے تعمیر بند ہو جاتی ہے. تو اس سے معلوم ہو کہ ذکر اللہ کتنی اہم چیز ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ ایسا آسان ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے بھی کرتے رہو، چلتے چلتے بھی کرتے رہو، لیٹے لیٹے بھی کرتے رہو، آتے جاتے بھی کرتے رہو، بس کرو. کام تو کرنے سے بنے گا، نہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں کریں گے تو کام بند ہو جائے گا. تو اتنی ذکر کی اہمیت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دنیا تو یقیناً چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آخرت آنی ہے. جب دنیا کو یقیناً چھوڑنا ہے اور آخرت یقیناً آنے والی ہے تو پھر بھئی پکا کام کیوں نہ کریں ہم. پکا کام یہ ہے کہ بس جو کچھ کرنا ہے کر لو، کل پہ مت چھوڑو. یہ مت سوچو کہ بھئی کل فرصت ملے گی تو کر لیں گے، کل موقع ملے گا تو کر لیں گے. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کل موقع مل جائے گا؟ کسی کے پاس بھی اپنی موت کی دستاویز لکھی بھی نہیں کہ فلاں دن فلاں وقت میرا انتقال ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا، کسی کے پاس بھی لکھا ہوا نہیں ہے. تو اچانک وقت آ جائے گا اور دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا. اب جو یہاں سے اپنے گھر کو آباد کر کر گیا ہوگا تو آرام سے وہاں جا کر آرام سے رہے گا، اور جو یہاں سے کچھ کرنا کچھ کر کے نہ گیا ہوگا تو وہاں پچھتائے گا. لہذا ایک ذکر تو میں نے گزشتہ اتوار کو بتلا دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد ہر مسلمان مرد عورت کو ہمیشہ کے لیے یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ تسبیح فاطمی پڑھا کرے، اور سوتے وقت بھی. ایک ذکر یہ ہے، وہ بھی بہت ہی آسان ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد یا نماز سے پہلے جس کو جب بھی موقع مل جائے، ایک تسبیح سبحان اللہ کی، ایک تسبیح الحمدللہ کی، ایک تسبیح اللہ اکبر کی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا کرے. ایک تسبیح پڑھنے میں بس بمشکل ڈیڑھ دو منٹ لگتے ہیں، بس یوں سمجھو پانچ چھ منٹ میں یہ چاروں تسبیح ہو جائیں گے آپ. تو سب سے آسان صورت یہ ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کی عادت ڈالیں کہ اذان ہوتے ہی سارے دنیا کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہونے کی عادت ڈال لیں. بظاہر تو خود اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی سہولت اب موجود ہے کہ جب اذان ہوتی ہم مسجد میں آ جائیں گے تو جماعت سے پہلے ہی ہمیں ان تسبیحات کے پڑھنے کا انشاءاللہ بآسانی موقع مل جائے گا. کیوں، فرض نماز تو پڑھنی ہے نا، وہ تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ، نہ عورتیں چھوڑ سکتی ہیں نہ مرد چھوڑ سکتے ہیں. عورتیں گھر میں سارے کام اذان ہوتے ہی چھوڑ دیں، بس چھوڑ کر کے وضو کر کے جا نماز پہ آ جائیں اور سنت غیر موقعہ پڑھ لیں، پھر نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد وہ تسبیح پڑھ لیں، پہلے بھی وہی پڑھ سکتی ہیں. مرد حضرات کو اس لیے زیادہ آسانی سے موقع ملتا ہے کہ ان کو جماعت سے نماز پڑھنی ہوتی، تو جماعت سے بھی انشاءاللہ جماعت سے بھی نماز ملے گی، اور اس سے پہلے پانچ دس منٹ عام طور پر مل جاتے ہیں جس میں آدمی یہ تسبیحات آرام سے پڑھ سکتا ہے. تو نماز کے بعد چونکہ عام طور پر جلدی سے جانے کا تقاضا ہوتا ہے، اس تقاضے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ تسبیحات رہ جاتی ہیں، پھر نہیں رہیں گے انشاءاللہ. تو اس میں یہ آسانی ہے اور اس کا بڑا ثواب بھی ہے. بڑا سوابی ہے کہ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور فرض نماز تو بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا عمل ہے جس کا بہت بڑا ثواب ہے, وہ آدمی کو بیٹھے بیٹھے مفت میں ملتا رہتا ہے. دوسرے بیٹھے بیٹھے نماز کے انتظار میں اگر دعا کرے دعا قبول ہوتی, تو اس وقت ان تسبیحات کا پڑھنا نورن علی نور ہے. لیکن اگر کوئی پہلے نہ پڑھ سکے تو بھائی بہرحال نماز کے بعد 5-6 منٹ نکالنا کیا مشکل ہے. نماز کے بعد بیٹھے رہے مسجد میں, سنت و نفلوں سے فارغ ہو کر ایک تسبیح ان کی پڑھ کے پھر دعا کر کے چلے جائیں. جہاں اس کے اور فضائل ہیں ان میں ایک یہ فضیلت بھی ہے جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی 100 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کرے. 100 غلام آزاد کرنے کا, 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. 100 مرتبہ الحمدللہ کا ثواب ایسا ہے جیسے کوئی آدمی 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں جہاد کے واسطے دے دے. 100 گھوڑے اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اور وہ قبول ہو گئے. اور لا الہ الا اللہ کا ثواب تو اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا سارا خلا ثواب سے بھر جاتا ہے. اب دیکھو کتنا چھوٹا سا یہ عمل ہے, کتنا مختصر سا, نہ کوئی وقت خرچ ہو رہا ہے, نہ کوئی پیسے خرچ ہو رہے ہیں, نہ کوئی جان خرچ ہو رہی ہے, لیکن اتنے سے وقت میں اتنا سارا اجر و ثواب. اب اگر ہم نے 5 نمازوں میں یہ پڑھی تو 500 مرتبہ سبحان اللہ ہو گیا, 500 مرتبہ الحمدللہ ہو گیا, 500 مرتبہ اللہ اکبر ہو گیا, 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ. اب ضرب لگا لو, یہاں فی الحال کسی کے اندر 1 اونٹ خیرات کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی, نہ 1 گھوڑا دینے کی طاقت ہوگی. غلام تو ہے نہیں, کہاں سے آزاد کرے گا اور اس کا ثواب کہاں سے پائے گا. لیکن یہ ثواب ان کلمات کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے, کتنا آسان ہے. ایک تو یہ, خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں, بچوں سے بھی پڑھوائیں, سب کو اس کی عادت ڈالیں, سب تسبیح لے لیں اور پھر 5 وقت تسبیح پڑھ لیا کریں. اور ایک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ 2 کلمے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں. بخاری شریف کے آخری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں, یعنی پڑھنا بہت ہی آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان, اور میزان عمل میں بھاری ہیں, بہت وزنی ہیں وہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کی اہمیت ذرا اس طرح دو طرح سے سمجھیں آپ. ایک تو اس طرح کے جتنے بھی کلمے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے جتنے بھی کلمات ہیں, ان تمام کلمات کے 4 کلمے سردار ہیں. ایک سبحان اللہ, ایک الحمدللہ, ایک اللہ اکبر, ایک لا الہ الا اللہ. جتنے بھی کلمے ہیں ان سب میں یہ سب سے افضل, سب سے اعلی ہیں یہ. اور ان اور یہ 4 کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے اندر موجود ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ 2 تو اس میں آ گئے, سبحان اللہ اس میں آ گیا پہلے میں, وبحمدہ میں الحمد للہ آ گیا, سبحان اللہ العظیم میں اللہ اکبر آ گیا. اور ان تینوں کا مجموعہ کا جو تقاضا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو لا الہ الا اللہ بھی اس کے اندر آ گیا. ایک تو اس وجہ سے گویا یہ ان چاروں کلموں کا بھی خلاصہ ہے. یہ تو بجائے الگ الگ پڑھنے کے بس ایک تسبیح اس کی بھی پڑھ لیں, وہ بھی پڑھیں الگ الگ, اس کو بھی پڑھیں, تاکہ اصل کا بھی فائدہ ہو خلاصے کا بھی فائدہ ہو. اور اس کی جو فضیلت ہے, یہ جو حدیث بخاری شریف کے آخری حدیث میں ذکر ہوئی, یہ بھی ہم کو حاصل ہو. جس میں ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں, جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے, اور جب محبوب ہوں گے تو پھر دوسرا فائدہ اور فضیلت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ترازو میں اور آخرت کے ترازو میں ان کا وزن بڑھا دیں گے, اور جتنا وزن بڑھے گا اتنے بندے کی کامیابی ہے آخرت کے اندر. اور دوسری فضیلت سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے 950 سال کی تک تبلیغ کی توفیق عطا فرمائی تھی. ویسے ان کی عمر تھی 1000 سال, جس میں سے 950 سال ان کے تبلیغ فرمانے کے سال ہیں. 950 سال تو جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم میرے پاس جمع ہو جاؤ, میں تم کو اپنی 950 سال کی تبلیغ کا اور تعلیم کا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں, میرے بعد تم اس کو یاد رکھنا, اپنے عمل میں لینا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس سے اندازہ لگاؤ کہ 950 سال کی تبلیغ کا خلاصہ کتنا اہم ہوگا وہ, اور کس قدر وہ یاد رکھنے کے لائق ہوگا اور عمل کرنے قابل ہوگا. جو عمل کرے گا وہی پائے گا بھائی. جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا بھائی دو باتوں سے میں تم کو ہمیشہ بچنے کی تاکید کرتا ہوں, اس سے تم بچتے رہنا. دو باتوں کے کرنے کی تاکید کرتا ہوں, ہمیشہ کرتے رہنا. پہلی دو باتیں جن سے آپ نے بچنے کے لیے فرمایا یہ ہے کہ ایک تو شرک سے بچنا, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, کوئی اس کا ثانی نہیں ہے, کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اس جیسا کوئی نہیں. لہذا اس کے ساتھ کسی مخلوق کو آپ شریک نہ کرنا, کیونکہ شرک ایسا بدترین گناہ ہے کہ اگر کوئی حالت شرک میں مر جائے گا تو کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے جو بندہ کرتا ہے, اللہ بچائے. ان الشرک لظلم عظیم. ظاہر ساری زندگی آپ توحید کا درس دیتے رہے, توحید کی طرف بلاتے رہے, شرک سے بچنے کی تلقین و تاکید کرتے, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فریضہ انجام دیا ہے. اسے پہلی بات یہ فرمائی شرک مت کرنا. اور دوسری بات یہ فرمائی ہمیشہ تکبر سے بچنا. وجہ اس کے تکبر سارے گناہوں کی جڑ ہے. تکبر کی وجہ سے آدمی شرک بھی کرتا ہے, تکبر کی وجہ سے آدمی کفر بھی کرتا ہے, تکبر کی وجہ سے آدمی ظلم بھی کرتا ہے, تکبر کی وجہ سے آدمی قتل بھی کرتا ہے, نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. تو بیشتر گناہوں کی جڑ تکبر ہے, اور تکبر کے پیدا ہونے کی بے شمار صورتیں ہیں. وہ جتنے آدمی کے سانس ہیں اتنے ہمیں تکبر پیدا ہونے کی صورت ہیں. کسی میں کسی طریقے سے تکبر پیدا ہوتا ہے, کسی میں کسی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے, بس کسی نہ کسی وجہ سے تکبر عام طور پر پیدا ہوتا ہے. کسی میں عبادت کرنے کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے, کسی کے اندر علم کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے, کسی کے اندر عمل کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے, کسی کے اندر مال کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے, کسی کے اندر حسن و جمال کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے, کسی میں عہدے اور منصب کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے, کسی کے اندر عقل و دانائی کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تکبر تو ایسی بدترین بلا ہے کہ یہ کمبخت بھنگیوں کے اندر بھی پیدا ہوتی. بھنگیوں کے اندر بھی تکبر پیدا ہوتا ہے. کس طرح؟ آج کل تو ڈبلیو سیوں کا کموڈ کا زمانہ ہے, زیادہ ضرورت نہیں پڑتی بھنگیوں کی. آج سے 100 سال پہلے ذرا آپ پیچھے جا کے دیکھو تو گھروں میں ڈبروسیوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا. کھڈیوں کے اوپر لوگ بیٹھتے تھے اور درمیان میں پخانہ ہوتا تھا, اس میں مٹی وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے. اس طرح صبح شام تک کھڈی پخانے سے بھر جاتی تھی, سویرے بھنگی آتا تھا اور وہ اس کو اٹھا کے لے جاتا تھا. اسے کہتے تھے کمانا, اسے کہتے ہیں کمانا. بھنگی کہتے بھائی میں فلاں جگہ کماتا ہوں, میں فلاں جگہ کماتا ہوں, یعنی پخانہ اٹھاتا ہوں. یہ تھا گھروں کے اندر عام رواج, سب کے یہی تھا. حضرت فرماتے ہیں جب بھنگیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے, تو کیا جانے کمانا جیسے میں کمانا جانتا ہوں, تو کیا جانتا ہے کمانا, کمانا تو میں جانتا ہوں. یعنی اس میں بھی تکبر ہو رہا ہے کہ تجھے کیا ہے معلوم, جس طرح اچھے اور صفائی کے ساتھ مجھے یہ کام آتا ہے تجھے تو نہیں آتا. اب اس کو ذلیل سمجھ رہا ہے, خود کو اچھا سمجھ رہا ہے. کس چیز ہے؟ پخانہ اٹھانے میں. یعنی پخانہ اٹھانے میں تکبر ہو رہا ہے. تو جب ایسے گھٹیا درجے کام سے تکبر ہو سکتا ہے, پھر کیا چیز ہے دنیا کی بتائیے جسے تکبر نہ ہو؟ اور تکبر کرنے والا دنیا میں بھی ہمیشہ ذلیل اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے آخرت میں بھی ذلیل. کیونکہ بعض گناہوں کی اللہ تعالی نے نحوست ایسی رکھی ہے, اس کا وبال ایسا رکھا ہے کہ وہ نقد آتا ہے, اللہ بچائے, اس میں تاخیر نہیں ہے. ان گناہوں میں سے تکبر کا بھی گناہ ایسا ہی ہے کہ تکبر کرنے والا دنیا ہی میں ذلیل رسوا ہوتا ہے. وجہ اس کی سیدھی سیدھی یہ ہے کہ تکبر تو اللہ تعالی کی صفت ہے, انہی کی شان کے لائق ہے بس. کیونکہ سب سے بڑے اللہ پاک ہیں, ان سے بڑا کوئی ہے نہیں, تو بڑائی بھی انہی کے لائق ہے بس. ہم تو مخلوق ہیں, عاجز ہیں, بے نوا ہیں, ہمارے اندر ایک چیز بھی بڑائی کی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر کس بات پہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں؟ تو اللہ تعالی کی صفت خاص میں تکبر کرنے والا دست درازی کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز ہرگز گوارا اور برداشت نہیں ہے. اسی طرح جیسے شرک حرام ہے, تکبر بھی حرام ہے. ہم مخلوق ہیں, ہم عاجز ہیں, بے نوا ہیں, ہمارے لیے تو تواضع فرض ہے بس. تواضع سے کہتے ہیں اپنے کو کچھ نہ سمجھنا, اور کچھ سمجھنا یہ تکبر. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے تو ان کو اپن سب کچھ سمجھنا صحیح ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو ہمیں اپنے آپ کچھ سمجھنا جھوٹ بھی ہے, غلط بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ہے. تو تکبر جو ہے اس کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں اس کا اتنا وبال ہے الیعاذ باللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں تکبر کرنے والے ہوں گے وہ قیامت میں وہ جو باریک چیونٹی ہوتی ہے نا, ہلکے براؤن رنگ کی, بالکل باریک باریک, جو کہ نظر آنے سے بھی اس کے نظر آنا بھی بغیر چشمے کے آسان نہیں ہوتا, اس طرح سے اٹھیں گے قیامت کے دن. عام آدمی تو ایسے ہی اٹھیں گے جیسے کہ ہم یہاں ہیں, لیکن تکبر کرنے والے باریک باریک چیونٹیوں کے برابر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. ان کا آنکھیں بھی ہوں گی, سر بھی ہوگا, چہرہ بھی ہوگا, ہاتھ پیر بھی ہوں گے, ہر چیز ہوگی, مگر اتنی باریک جیسے چیونٹی ہوتی ہے, جیسے رائے کا دانا, وہ بھی میدان میں ہوں گے. تو اب جب جہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہوں گے, ان کے پیروں کے نیچے یہ سارے کے سارے کچلے جائیں گے اور روندے جائیں گے اور مریں گے نہیں. دنیا میں بڑا سمجھا تھا, آخرت میں اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیا. یہ ہے سزا تکبر کرنے والوں کی. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس کے برابر دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ تکبر سے ہمیشہ بچنا, بس تکبر سے بچنے کا نام تواضع اختیار کرنا ہے, تواضع اور عاجزی اختیار کرنا بس. تو دو سے فرمایا ہمیشہ بچنا, ایک شرک سے ہمیشہ بچنا, نمبر دو تکبر سے ہمیشہ بچنا. نہ دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, نہ ظاہر میں اپنے آپ کو بڑا بنانا, اور نہ کبھی زبان سے بڑا بول نکالنا. کیونکہ جب دل میں تکبر ہوتا ہے تو پھر آدمی اکڑ کے بھی چلتا ہے اور بول بھی بہت بڑے بڑے بولتا ہے, بڑائی کے بول بھی بہت بولتا ہے, دوسروں کو حقیر اور ذلیل کہتا ہے اور سمجھتا ہے اللہ بچائے. اس کے بعد فرمایا کہ تم دو باتیں ہمیشہ کرتے رہنا. فرمایا ایک تو ہے کہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا. پھر اس کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی حضرت نے ایک مثال کے ذریعے. وہ یہ کہ بھئی جیسے یہ ساتوں آسمان ہیں ساتوں زمین ہیں, اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ان کی وسعت کو, ان کی طاقت کو, ان کی قوت کو, ان کے وزن کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. سات زمینیں سات آسمان ہیں, ہر دو آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے, ایسی زمینوں کے درمیان. فرمایا ان ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمین کو اگر ملا کر کے گول ایک کڑا بنایا جائے, اور کڑے کو رکھ دو اور اس کے اوپر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ رکھو, تو اس میں اتنا وزن ہے کہ اس کڑے کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے, ایک دم اس کڑے کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے, اتنا اس میں اللہ نے وزن رکھا لا الہ الا اللہ. دو کتنا اس کے اندر وزن ہے, آخرت میں وزن ہی کا اعتبار ہے. وہاں نہ اعمال صالح کی گنتی نہیں ہوگی, نہ گناہوں کی گنتی ہوگی, وزن ہوگا وہاں پہ. اب جس کے عمل میں زیادہ وزن ہوگا, جس کی نیکیوں میں زیادہ وزن ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی, کیونکہ گناہ ہلکے ہو جائیں گے. جس کے گناہ بھاری ہو جائیں گے نیکی ہلکی پڑ جائیں گی اس کی پکڑ ہو جائے گی. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی اپنی نیکیوں پہ ناز نہیں کرے. بھائی بعض مردوں اور بعض عورتوں میں بیماری ہوتی ہے کہ ذرا سا ذکر کر لیں, ذرا سا تلاوت کر, ذرا سی تلاوت کر لیں, ذرا سے صدقہ خیرات کر لیں, ذرا سے کارائے خیر کر لیں, ایک دو حج کر لیں, تو وہ سمجھتا ہمارے برابر کون, ہم تو الحاج ہیں, ہم تو بڑے عابد و زاہد ہیں, تم تو بالکل پاجی ہو. ذرا سی عبادت کرنے سے, ذرا سے ذکر کرنے سے دماغ کے اندر تکبر بھر جاتا ہے اور خناس دماغ کے اندر آ جاتا ہے کہ میں تو سب سے بڑا عابد زاہد ہوں, میں تو ایسی اللہ والی ہوں, میرے برابر کون. تو اس کا علاج ہے اس کے اندر. کچھ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہونے والا ہے, بلا شبہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں بعض لوگوں کو بڑا عابد زاہد اللہ والا نیک متقی پہلگار سمجھا جاتا ہوگا اور آخرت کے اندر وہ دوزخ میں پڑا ہوگا علیہ باللہ. اور بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو دنیا کے کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ جنت کے محلات میں گھوم رہے ہوں گے. اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. کسی کی نیکیاں کہ کوئی پوچھنا ہوگی اور کسی کے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے. یہاں کچھ پتہ نہیں چل رہا, یہ سب آخرت میں کھلے گا. اس لیے کوئی آدمی ناز نہیں کرے, غرور اور تکبر نہ کرے, شکر ادا کرے. کہ جو کچھ بھی توفیق ملی ہے یا اللہ آپ کا شکر ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یا اللہ آپ کی عطا ہے، آپ کی مہربانی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور نیکیوں میں وزن آتا ہے اخلاص سے، جتنا کسی عمل میں اخلاص ہوگا اتنا ہی آخرت میں وزن زیادہ ہوگا. اور اخلاص یہ ہے کہ آدمی عمل سے پہلے نیت کر لے کہ یا اللہ یہ میں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور میری کوئی غرض نہیں. اب جتنا اس میں پختہ ہوگا، اس نیت کرنے میں جتنا پکا ہوگا اور جتنا دل کی گہرائی سے اس کو کرنے والا ہوگا، اتنے انشاءاللہ اس کے عمل میں وزن بڑھتا چلا جائے گا. تو بہرحال وزن آخرت میں ہوگا، تو اس اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے اندر اتنا وزن رکھا ہے. لیکن اس میں بھی اخلاص کے ساتھ پڑھے، دکھاوے کے لیے نہ پڑھے، نام و نمود کے لیے نہ پڑھے، لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے نہ پڑھے. پڑھے گا تو یہ جتنی بھی میں نے ذکر بدلا ہے سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے، اللہ بچائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم بھی پڑھتے رہنا. یہ حضرت نے نصیحت فرمائی، لا الہ الا اللہ کے بعد فرمایا سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم صبح شام پڑھتے رہنا. اور اس کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کو اس کی وجہ سے روزی عطا فرماتے ہیں، اس کی برکت سے روزی عطا فرماتے ہیں. تمہیں بھی روزی ملتی رہے گی. یہ چار باتیں حضرت نے نصیحت فرمائی، ایک شرک سے بچنا، نمبر دو تکبر سے بچنا، نمبر تین لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صبح شام پڑھتے رہنا. اس لیے ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، تاکہ یہ تو سب سے اونچا کلمہ ہے اور سب سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو بس. اور ویسے نماز کے بعد بھی ایک تسبیح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہو سکے تو ہر نماز کے بعد، ورنہ صبح شام تو کم سے کم ضرور ہی ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں، اور اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. بھائی ایک صورت تو یہ ہو گئی ذکر کی بھائی، اور ایک یہ ہے کہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح شام پڑھ لیا کریں. استغفار درود شریف، کیونکہ اس کے بڑے فضائل ہیں جن کے بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ روزانہ بلا ناغا قرآن شریف کی تلاوت کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، خود اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. اس سے بڑھ کر کون سا ذکر ہو سکتا ہے؟ لہذا قرآن شریف کی تلاوت بھی اعلی درجہ کا ذکر ہے بھائی. اس لیے اس کا بھی معمول ہونا چاہیے، خواتین کا بھی مردوں کا بھی، روزانہ سویرے سویرے یا جب بھی جس کو جس موقع جب موقع ملے قرآن شریف کی تلاوت کرے. اور قرآن شریف کی تلاوت کے دو طریقے ہونے چاہیے، ایک تو باقاعدہ الف لام میم سے پڑھنا شروع کریں تھوڑا 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 تھوڑا، پھر مہینے دو مہینے میں قرآن شریف ختم کر لیں. اور ایک یہ کہ صبح شام جو مشہور مشہور صورتیں ان کے پڑھنے کا بھی معمول رکھیں، جیسے ایک مرتبہ سویرے یاسین شریف پڑھ لیں، ایک مرتبہ شام کو یاسین شریف پڑھ لیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دس قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، دس قرآن شریف. اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری اہم اہم ضرورتیں غیب سے پوری فرماتے ہیں، تو دنیا کے بھی مسائل کا حل ہے اور آخرت کا بھی حل ہے. یہ صبح شام یاسین شریف پڑھیں، کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھیں. سونے سے پہلے رات کو سورہ ملک پڑھنے کا معمول رکھیں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی چاروں کل پڑھ لیا کریں. اور ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد بارہ دفعہ قل ھو اللہ پڑھ لیا کریں. ورنہ کم سے کم فجر کے بعد تو 12 دفعہ قل اللہ پڑھ ہی لیا کریں، اس کے پڑھنے سے 4 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 10 مرتبہ قل اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے صرف 10 دفعہ پڑھنے سے. 10 دفعہ قل اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت سنی تو عرض کیا حضور سے کہ حضور ہم تو پھر بہت محل بنائیں گے، اس لیے 10 دفعہ پڑھنا کیا مشکل کام ہے بھائی، 100 دفعہ پڑھو 10 محل تیار. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کمی ہے نہیں، ہم تو پڑھ پڑھ کے تھک سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کمی نہیں ہے دینے میں. اگر ہر نماز کے بعد ہم 10 دفعہ پڑھ لیں تو 5 محل ہوئے نہیں روزانہ، چاہیے محل نہیں چاہیے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بغیر پڑھے مل جائیں، تو کچھ تو کرنا پڑے گا، ایسے کیسے ملیں گے، پڑھو، پڑھنے میں بھی تو کوئی دشواری نہیں ہے، پڑھو انشاءاللہ ملیں گے. تو یہ قل ھو اللہ بھی معمول بنا لو. آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان بس موت حائل ہے، ادھر مرا ادھر گیا، اور کیا چاہیے بھائی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں صبح شام کی ہر نماز کے بعد کی پڑھنے کا دائمی معمول بنا لیں، بس اب سن لیا بس اب معمول بنا لیں آپ، اور روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھ لیا کریں. اور تیسری صورت یہ ہے ذکر کی کہ جتنی دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح شام کی اور موقع بموقع منقول ہیں ان کے پڑھنے کا معمول بنا لیں، جسے گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، درمیان اور آخر میں الحمدللہ، کھانے کھانے کے بعد کی دعا، بیت خلا میں جانے کی دعا، جانے سے پہلے کی دعا، آنے کے بعد کی دعا، اسی طرح کپڑے بدلنے سے پہلے کی دعا، کپڑے پہننے کے بعد کی دعا، ایسے سونے سے پہلے کی دعا، نیند سے اٹھنے کے بعد کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، بس یہ ساری دعائیں مسنون دعائیں کے نام سے کتابیں موجود ہیں اردو کے اندر، اس میں 40-45 دعائیں لکھی ہوئی ہیں، سب وہ جو روز مرہ ہمیں پیش آتی ہیں ان کو پڑھنا بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، اور ان کی عجیب و غریب برکات ہیں دنیا اور آخرت میں. سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اس میں اتباع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی سنت پر عمل ہے، اور آپ کی سنت پر عمل کرنے سے بڑھ کر کون سی نیکی ہو سکتی ہے. اس طرح سے ہم ذکر اللہ کے اپنے آپ کو عادی بنائیں، یہ ذکر بہت ہی آسان سے آسان ہے اور اس کا بہت ہی بڑا ثواب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا
ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر هدانا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم کو اپنے دائمن اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے